एंट्री नंबर 6। मुझे बाहर के कई मुल्कों में निहायत कीमती मौके मिले जहां जाकर मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार सकता था, मगर मेरे दिल में कभी एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपने वतन को छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाऊं और वहां आसाइश की जिंदगी गुजारूं। अपना मादरे वतन मुझे इसी तरह अजीज था जिस तरह मुझे अपनी माँ अजीज है। अप्रैल 1983 में जब पहली बार मैं अमेरिका गया तो किसी गलत इतला की बिना पर मुझे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। एक पुलिस अफसर जिसने अपना नाम मिस्टर लुई बताया था, वो मुझको अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट से पुलिस स्टेशन ले गया और जब वापसी के जहाज का वक्त हुआ तो दोबारा मुझे एयरपोर्ट पर लाकर जहाज के अंदर बिठा दिया। उसने मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट भी मुझको नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि दौरान परवाज वो मुझको पायलट के जरिए मिल जाएगा। मिस्टर लुई जिस वक्त मुझको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से पुलिस ऑफिस की तरफ ले जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मिस्टर लुई, आपको शायद ये अंदेशा है कि मैं अमेरिका में रह जाऊंगा, मगर मैं एक और ढंग का आदमी हूं। अगर आप मुझे अमेरिका का सदर बना दें तब भी मैं यहां रहने वाला नहीं हूं। मुझे अपने वतन जाना है और वहां अपने उस तामीरी मिशन को पूरा करना है जिसके लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर रखी है। ۱۹۷۱ के نصف اول میں میں نے بذریعہ ٹرین پاکستان کا سفر کیا۔ جب میں بارڈر کے دوسری طرف پہنچا تو میرے قلی نے کہا کہ آپ کو وہ میجر صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کے بعد قلی نے مجھے ایک فوجی خیمے کے اندر پہنچا دیا۔ وہاں ایک پاکستانی فوجی افسر بیٹھا ہوا تھا۔ اس خیمے میں صرف ہم دو آدمی تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ بنگلہ دیش کی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ باوردی فوجی افسر نے مجھ سے کہا کہ انڈیا کے کچھ فوجی راز بتائیے۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، میجر صاحب، آپ مجھ سے یہ سمجھ کر بات کیجئے کہ میں انڈیا کا ایک وفادار شہری ہوں۔ یہ بات میں نے پاکستان کی سرزمین پر ایک فوجی خیمے میں اس وقت کہی جبکہ اگر وہ فوجی افسر مجھے گولی مار دیتا تو شاید میری موت اس طرح واقع ہو جاتی کہ اس کی کوئی خبر بھی نہ بنتی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر انڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی کا انحصار ہمارے جیسے لوگوں سے فوجی راز حاصل کرنے پر ہے تو آپ اپنی لڑائی جیت چکے، کیونکہ موجودہ زمانے میں جنگی راز اتنا ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وزیر دفاع کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تقریباً آدھ گھنٹہ تک میں اس قسم کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد سلام کیے بغیر خیمے کے باہر نکل آیا۔ مذکورہ میجر مکمل خاموشی کے ساتھ میری باتوں کو سنتا رہا۔ جب میں باہر نکلا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، ہم کو آپ ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میری زندگی کے سینکڑوں واقعات میں سے یہ صرف چند واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے کتنا زیادہ لگاؤ ہے۔ جو ہندو مجھے قریب سے جانتے ہیں، مثلا سوامی اوم پورن سوتنترا نئی دہلی یا سوامی چدانند رشیکیش وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو دیش بھکتی ہے، اس کی مثال ہم نے مہاتما گاندھی کے بعد کسی اور کے اندر نہیں دیکھی۔ میرے دل کی یہی تڑپ ہے جو مجھ کو مذکورہ قسم کی باتیں کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ بیس جنوری 1997 کو نئی دہلی میں پائنیئر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ شریک تھے۔ اس میٹنگ کا موضوع تھا، کیا گاندھی آج کے ہندوستان میں کامیاب ہوتے؟ میں نے اس موقع پر ایک لمبی تقریر کی۔ اس سلسلے میں میں نے کہا کہ گاندھی پچھلے انڈیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ 1947 میں انہیں خود یہ کہنا پڑا کہ اب میری کون سنے گا۔ پھر گاندھی جب پچھلے انڈیا میں کامیاب نہیں ہوئے تو آج کے انڈیا میں وہ کس طرح کامیاب ہوتے؟ ایک ہندو پروفیسر نے میری بات سن کر کسی قدر برہمی کے ساتھ کہا کہ آپ مہاتما گاندھی پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا، آئی لو گاندھی بٹ آئی لو انڈیا مور دین گاندھی۔ میری یہ بات سن کر پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی میری تنقیدی تقریر کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میری یہ تقریر مکمل طور پر انگریزی اخبار پائنیئر کے شمارہ 26 جنوری 1997 میں چھپ چکی ہے۔ انگریزی میگزین دا سنڈے کے شمارہ 19-25 نومبر 1995 میں مسٹر ارن شوری کا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا۔ اس کے انٹرویوئر منی شنکر ایر تھے۔ اس انٹرویو میں مسٹر ارن شوری نے جو باتیں کہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک اچھے مسلمان یعنی گڈ مسلم کا ایک اچھا انڈین گڈ انڈین ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد مسٹر ارن شوری کو ٹیلی فون کیا۔ میں نے کہا، یہ بتائیے کہ میں گڈ مسلم ہوں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ گڈ مسلم نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر سن لیجئے کہ میں ایک گڈ مسلم بھی ہوں اور گڈ انڈین بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری زبان سے نکلا، اگر میں گڈ انڈین نہیں ہوں تو مہاتما گاندھی بھی گڈ انڈین نہیں تھے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ڈاکٹر مہیش چندر شرما پارلیمنٹ ممبر میرے دفتر میں ملاقات کے لیے آئے۔ میں نے ان سے مذکورہ گفتگو نقل کی۔ انہوں نے اس کو سن کر کہا، مولانا صاحب، آپ کے گڈ انڈین ہونے کے لیے کسی ارن شوری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسے کسی سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی گڈ انڈین ہیں۔ میری بعض تنقیدوں کو سن کر ایک تعلیم یافتہ ہندو نے کہا کہ آپ ہمارے قومی لیڈروں کی اتنی سخت آلوچنا کرتے ہیں، آخر کس نے آپ کو اس کا ادھیکار دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میری دیش بھکتی یعنی حب الوطنی سے مجھ کو یہ ادھیکار پراپت ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئے۔ ۱۹۴۷ سے پہلے کسی ہندوستانی کی دیش بھکتی کا ثبوت یہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف بولتا ہو، یہ بہت سستا معیار تھا، کیونکہ اس زمانے کے حالات میں کسی آدمی کو انگریز کے خلاف بولنے کا یہ شاندار انعام ملتا تھا کہ وہ اچانک ملک کے اندر ہیرو بن جائے۔ مگر 1947 کے بعد قومی تعمیر کا مسئلہ تھا، اور قومی تعمیر میں آدمی کو خود اپنی قوم کے خلاف بولنا پڑتا ہے۔ اس دوسرے معیار پر صرف مہاتما گاندھی پورے اترتے ہیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان کو 55 کروڑ روپیے دینے کا سوال ایک انتہائی نازک اور حساس سوال تھا۔ اس حساس سوال پر مہاتما گاندھی واحد شخص تھے جو نازک قومی جذبات کے خلاف بولے۔ مہاتما گاندھی کے سوانح نگار لوئی فشر کے مطابق، مہاتما گاندھی کو جو گولی ماری گئی وہ اس معاملے میں ان کے موقف کی قیمت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50 سال کے دوران دیش کے لیے اس قسم کی نازک قربانی کی دوسری مثال صرف وہ ہے جس کی توفیق مجھے اللہ کی خصوصی مدد سے حاصل ہوئی۔ بابری مسجد کا سوال تمام مسلمانوں کے لیے وقار کا سوال بن گیا تھا۔ 6 دسمبر 1992 کو جب مشتعل ہندوؤں کی ایک بھیڑ نے بابری مسجد کو ڈھا دیا تو تمام مسلمانوں کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جذبات سے بے قابو ہو کر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی۔ لوگوں کے جذبات اتنے زیادہ بھڑکے ہوئے تھے کہ ملک کے دونوں بڑے فرقوں کے درمیان خونی ٹکراؤ کی حالت پیدا ہو گئی۔ اس وقت اپنی زندگی کا مشکل ترین رسک لے کر میں لوگوں کے سامنے آیا اور دونوں فرقوں کے سامنے یہ دونکاتی فارمولا پیش کیا۔ مسلمان ایک مسجد کے سوال پر چپ ہو جائیں اور ہندو بقایا مسجدوں کے سوال پر چپ ہو جائیں۔ یہ بات اس وقت کے ماحول میں آگ پہ پیٹرول ڈالنے کی ہم مانا تھی۔ وقتی طور پر لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے۔ قوم کی طرف سے مجھے سخت غضب ناکی کا شکار ہونا پڑا، مگر دھیرے دھیرے حالات بدلے اور لوگوں نے جان لیا کہ یہی واحد فارمولا تھا جس سے ملک کو ایک عظیم تباہی سے بچانا ممکن ہو سکا۔